هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن بيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے دروشی پڑھ لیجیے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، توحید و سنت کے علم بردارو، اصحاب رسول کے دامیاں کے دیو پاہیو ارکنو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تاریخ کا ثبوت دیتے رہے ہیں، جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر سبحان اللہ ضرور کہیں، تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ آپ حضرات الحمدللہ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. دو عنوان پیش کیے گئے ہیں، حالانکہ ہر ایک عنوان ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. قرآن اور صدیق کا آپس میں بڑا جوڑ ہے. آج ہی میں ظہر کی نماز کے بعد لاہور پریس کلب میں ایک سیمینار تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں. وہاں ڈاکٹر اسرار احمد مفتی سرفراز نے اور کئی اور علماء تھے، ہماری جماعت ملت اسلامیہ کے زیر اہتمام تھا. اس میں ایک شعر پڑا فارسی کا ڈاکٹر اسرار احمد نے، جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے. علامہ اقبال نے اس شعر میں حد کر دی، کہتے ہیں آ امن ناس بر مولا ماں کلیم اول سینا ماں. ابو بکر وہ انسان ہے جس نے ساری دنیا سے زیادہ احسان ہمارے پیغمبر پر کیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، اور ایسے احسان کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا میں نے کہیں اس سے بڑھ کر زیادہ اس کا بدلہ چکایا. لیکن بدل ایسا ہے کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا. ابو بکر دن قیامت کا ہوگا، بارگاہ خدا کی ہوگی، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جا کر کہوں گا، اے اللہ مجھ سے تو ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اترا، تو اتار دے. آ امن ناس پر ملائے پر مولا ماں، ساری انسانوں سے زیادہ بڑھ کر ہمارے پیغمبر پر احسان کرنے والا ابو بکر، آ کلیم اول سینا ماں. ایک طور سینا ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام جا کر کلیم اللہ بنے، اللہ سے کلام کرنے لگے، اور ایک علامہ اقبال فرماتے ہیں ہمارے آقا ہیں، حضور کو سینہ سینہ کے نام سے یاد کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، پورے سینہ پہ خدا سے ہم کلام، موسیٰ ہوا سینہ محمدی پر سب سے پہلے خدا سے ہم کلام ابو بکر صدیق ہوا۔ کیا مطلب؟ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا سے کلام کرتا ہے، حقیقت میں وہ خدا سے کلام کرتا ہے۔ قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا کلام۔ تو جب کوئی آدمی کلام اللہ کی تلاوت کر رہا ہو تو خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں قرآن پاک جو کلام اللہ ہے اس کو نازل کیا گیا رسول اللہ کے قلب اطہر پر، نبوت کی زبان سے قرآن پڑھا گیا۔ حضور سے سننے کے بعد اگر کسی نے ساری دنیا کو قرآن سنایا ہے سب سے پہلے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اپنے گھر کے ساتھ مسجد بنائی اور اس مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اتنے رقت آمیز لہجے میں قرآن پڑھتے تھے کہ کفار کی عورتیں گھروں سے نکل کر، ان کے بچے گھروں سے نکل کر ابو بکر کے گرد جمع ہو جاتے۔ چودھریوں اور سرداروں کے غلام جو ان کے بھیجے ہوئے کسی کام کی غرض سے بازار میں جاتے تھے وہ کام کرنا بھول جاتے، صدیق کا قرآن سنتے رہتے۔ یہاں تک کہ جب مکہ کے چودھریوں نے دیکھا کہ اگر ابو بکر صدیق یوں ہی قرآن پڑھتا رہا، یوں ہی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، یوں ہی قرآن سناتا رہا تو پھر ہمارے بچے ہمارے نہیں رہیں گے، ہماری بیویاں ہماری نہیں رہیں گی، ہمارے غلام ہمارے نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، ابو بکر ہم سے ہر چیز برداشت ہے مگر تیرا قرآن پڑھنا برداشت، ہم قرآن نہیں پڑھنے دیں گے۔ کفار کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار قرآن کی تلاوت کرے اور لوگ سن کر باطل مذہب اور کفر سے بغاوت کر کے اسلام قبول کر لیں۔ اور وہ ابو بکر صدیق ہی ہیں جنہوں نے قرآن کی سب سے بڑھ کر ایک اور خدمت کی۔ وہ کیا خدمت تھی کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا لشکر مسلمہ کذاب کے مقابلے میں بھیجا، وہاں بڑا زبردست مقابلہ ہوا، مسلمہ کذاب تو مارا گیا مگر 700 قرآن کے قاری بھی شہید ہو گئے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے قاری صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر صدیق اکبر سے کہا، اے خلیفۃ الرسول، اگر 2-4 جنگیں اور ہو گئیں، قرآن کے قاری اور حافظ اسی طرح شہید ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے قرآن اٹھ جائے، آج قرآن سینوں میں محفوظ ہے، کوئی ایسا کام کرو کہ قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کر دو۔ وہ مسلسل کہتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ایسے کرو قرآن کو جمع کرو۔ کیا مطلب؟ قرآن کے وہ نسخے، قرآن کے لکھے ہوئے وہ پتے جن پر قرآن تحریر ہے، وہ پتھر، وہ چمڑے کے ٹکڑے، وہ کپڑے کے ٹکڑے جمع کرو۔ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کو بٹھا کر لکھوایا تھا قرآن، تاکہ جس طرح قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اسی طرح قرآن ایک کتاب کی شکل میں بھی محفوظ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کتاب کی شکل میں، بولو بولو، کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں نہیں تھا. میں تو حیران ہو رہا ہوں اس قوم پر، اس گروہ پر جو قرآن کو لے کر سر پہ رکھتے ہیں، قرآن کو کھول کر چومتے ہیں اور قرآن لے کر سامنے آتے ہیں. دیکھو جی، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. سینے تو ان کے پہلے ہی خالی ہیں، سینوں میں تو پہلے نہیں ہے، اور جو ہاتھ قرآن میں لیا ہے، میرا سوال ہے یہ قرآن تو ابو بکر صدیق نے مرتب کروایا ہے. جب تمہارے دل میں صدیق اکبر کی عظمت نہیں ہے، صدیق کی عقیدت نہیں ہے، تو صدیق کا جمع ہوا قرآن، تو کیا ہوا قرآن تم کیسے مان سکتے؟ اور اگر اس قرآن کو مانتے ہو تو پھر ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا، پھر ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا. یہ جو گتوں کے درمیان آج قرآن موجود ہے، یہ قرآن امت کو دینے والے کون ہیں؟ یہ سینے بسینہ جو قرآن ہے، پیغمبر کی زبان سے سنا، صحابہ نے یاد کیا، تلاوت کی، زبان سے سن کر سینہ بسینہ جو قرآن کا حفظ کا سلسلہ چلا، یہ تو رسول اللہ سے چلا ہے. قرآن کو دیکھ کر، پڑھ کر یاد کرنے کا جو سلسلہ چلا ہے وہ صدیق اکبر سے چلا، وہ صدیق اکبر سے چلا ہے. قرآن کے عنوان پر میں نے ابھی سنا ہے دو تقریریں ماشاءاللہ ہو چکی ہیں. میرا جی چاہتا ہے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کروں، اور انشاءاللہ العزیز اگرچہ میرا گلا صاف نہیں دے رہا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ تقریر آپ کے لیے بالکل نئی تقریر ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو تاریخی تقریر ہوگی انشاءاللہ العزیز. ابو بکر صدیق کون ہے؟ دیکھیں یہاں بڑے جھگڑے ڈالے گئے، ابو بکر سے فلاں افضل ہے، امامت کا حقدار فلاں ہے، فضیلت فلاں کو زیادہ حاصل ہے. یاد رکھو ایک اصول، فضیلت، شرافت، عظمت، بلندی اس کو اتنی ملے گی جس کو جتنا زیادہ رسول اللہ کا قرب ملا. جتنا زیادہ حضور کا قرب ہوگا، جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جتنا زیادہ آپس میں جوڑ ہوگا، جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی، اتنی ہی اس آدمی کا اعلیٰ مقام ہوگا اور اتنا ہی وہ آدمی اعلیٰ اور افضل ہوگا. اب دیکھو، کسی نے رسول اللہ کے ساتھ اس وقت دیا جب میرے آقا کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی بیوی بنی، پھر حضور کی بیٹیاں پیدا ہوئی، اس وقت حضور کی عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، پھر حضرت علی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال عمر کے وقت پیدا ہوئے، وہ حضور کے گھر میں تشریف لائے، ان کو حضور کی تربیت ملی. کب؟ جب حضور کی عمر 35 سال تھی. پھر اور دیکھیے، گھر والوں کو دیکھیے، قریب والوں کو دیکھیے، ہر ایک کو، کسی کو حضور کی ایمان کی حالت میں معیت حاصل ہوئی 23 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 35 سال، لیکن ابو بکر صدیق کو پیغمبر کی معیت اور رفاقت کتنی حاصل ہوئی ہے، اتنی حاصل ہوئی ہے کہ کسی دوسرے کو اتنی حاصل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ سے یارانہ، حضور سے تعلق، حضور سے محبت اعلان نبوت کے بعد نہیں تھی، بلکہ جس شہر میں ابو بکر پیدا ہوا اسی شہر میں آمنہ کے لال پیدا ہوئے. جب آمنہ کے لال قبیلہ حوازن سے دائی حلیمہ کے علاقے سے واپس آئے تو حضور کی عمر 5 سال تھی، ابو بکر کی عمر 3 سال تھی. جب حضور کی عمر 8 سال ہوئی ابو بکر کی عمر 6 سال ہوئی. ایک بات سمجھو، بچوں کی نفسیات، بچے آپس میں دوسرے بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں نفرت بھی کرتے ہیں. بچہ کسی سے ڈرتا ہے اور کسی سے خوش ہوتا ہے. آپ بچے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ فلاں سے محبت کر فلاں سے نفرت کر. بچے کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. وہ مانوس ہونے لگے تو دشمن تو بچے کے ساتھ ہو جائے، وہ نہ مانوس ہو تو اپنے سکے بھائی کے ساتھ مانوس نہ ہو. اور بچے کی محبت میں تما اور لالچ نہیں ہوتا. بچہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اپنے جیسے بچے سے، تو وہ یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے. بچہ جب کسی سے محبت کرتا ہے وہ یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ یہ بڑے خاندان کا ہے. بچہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ یہ حسن و جمال کا مجسم پیکر ہے. بچہ اگر محبت کرتا ہے تو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرتا ہے کہ اسے دوسرے کی عادتیں پسند ہوتی ہیں، اسے دوسرے کی باتیں پسند ہوتی ہیں. باپ کہے خبردار تو نے اس سے نہیں ملنا، وہ باپ سے ڈرتا ضرور ہے مگر پھر بھی چوری چوری ملنے جاتا ہے. ماں روکے پھر بھی ملتا ہے، استاد روکے پھر بھی ملتا ہے. بچے کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ کہیں بھی تو وہ تعلق نہیں توڑتا. وہ موج کی محبت بے لوس ہوتی ہے، اس کی محبت اخلاص پر مبنی ہوتی ہے. ابو بکر صدیق مکہ کا وہ بچہ ہے اور جس کو بچپن میں دوستی اور شرانہ محمد الرسول اللہ سے لگ گیا. مکہ کی گلیوں میں کسی بچے نے دوستی کے لیے کسی کو چنا، کسی نے محبت کے لیے کسی کو چنا، کسی نے پیار کے لیے کسی کو چنا. ابو بکر وہ بچہ ہے اور جس نے محبت کے لیے محمد کو چنا. بچپن سے ہی. اور آقا تو معصوم ہے نا، نبی تو معصوم ہوتا ہے اور خدا کی حفاظت میں ہوتا ہے. اب آقا تو معصوم تھے، ماحول کیا ہے؟ وہ جگہ جگہ پر بت ہیں. بیت اللہ کے اندر 360 بت ہیں، قدم قدم پر بت ہیں. بت پرستی کا عروج ہے، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ تو معصوم ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کسی بت کے سامنے جھکے، اب حضور معصوم ہیں، حضور کسی بت کے سامنے نہیں جھکے. لیکن ابو بکر تو معصوم نہیں تھا مگر یرانہ رسول اللہ سے تھا. جب رسول اللہ بت کے سامنے نہیں جھکے تو ابو بکر بھی بت کے سامنے نہیں. یہ بچپن کی محبت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا کیا؟ باپ نے کہا میرے بیٹے، ابو قحافہ نے کہا کہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، تیرا بیٹا بت خانے میں جاتا ہی نہیں، تیرا بیٹا بتوں کی عبادت ہی نہیں کرتا، تیرے بیٹے کی عجیب عادتیں ہیں. بیٹے اگر تو عام لوگوں کے سامنے بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تو دیکھ میں نے گھر کے اندر ایک معبود رکھا ہے، تو اس کی عبادت کر دیا کر. باپ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے. چپ ہے. اس نے کہا اچھا کچھ تو کرو. کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں باہر، میں اکیلا اس کی عبادت کرتا ہوں. اب یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں. بچہ ہے 8-9 سال کا. دروازہ بند کیا، بت کے پاس گئے، جا کر اس بت کو کہتے ہیں میرا باپ کہتا ہے تو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، میرا باپ کہتا ہے تو ہماری نوزی رس تو ہمارا روزی رساں اور داتا ہے، میرا باپ کہتا ہے تو ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اگر تو واقعی ایسا ہے تو مجھے کھانا کھلاؤ کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ لیکن بت سے کوئی جواب، کہا بھائی کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں کھلا رہے؟ اچھا اگر سرے دست کھانا منگوانا مشکل ہے تو فوری طور پر پانی منگواؤ، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ اب بت سے پھر بھی جواب نہیں آیا، کہا چلو کپڑا منگوا دو، میں نیا لباس پہننا چاہتا ہوں۔ بت سے پھر بھی جواب نہیں آیا۔ جب دو تین اور باتیں کی، جواب نہ آیا نہ آنا تھا، تو اٹھا کر پتھر بت کے منہ پہ دے مارا، ریزے رازا کر دیا۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے، ابھی نبوت نے اعلان نہیں کیا، فاران کی چوٹیوں پہ توحید کا نغمہ نہیں گایا گیا، ابو بکر تو وہ ہے جس نے بچپن میں ابراہیم خلیل اللہ کا کردار ادا کر دیا، بت توڑ دیے۔ ابو بکر تو اول دن سے بت شکن ہے، اور بت کو الٹا کھڑا کر دیا، کنڈی لگا کر باہر آ گئے۔ باپ بڑا خوش ہوا کہ آج میرے بیٹے نے بڑی عبادت کی۔ جب باپ نے کنڈی کھول کر اندر جا کر منظر دیکھا تو وہ عجیب تھا۔ باپ سکتے میں آ گیا، گالیاں دیتا ہوا باہر آیا، آپ کی والدہ کو کہنے لگا، ام الخیر تیرے بیٹے نے یہ کیا کر دیا ہے، اس نے میرے معبود کو توڑ دیا، اس کی توہین کر دی ہے، میں ابو بکر کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق کی والدہ نے ان کے باپ سے کہا، غصہ مت کرو، یہ تیرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ جب میرے پیٹ میں تھا تو مجھے سلامیاں ملا کرتی تھی، مجھے غیب سے آوازیں آیا کرتی تھیں، اللہ کو شاید یہ منظور ہے کہ تیرے بیٹے کی پیشانی پر غیر خدا کی عبادت کا کوئی نقطہ نہ لگ جائے، اس لیے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، یہ بیٹا جو کر رہا ہے اسے کرنے دے۔ لیکن یہ اثر کس کا تھا؟ حضور کی دوستی کا۔ جس کا اثر تھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ تو شراب کے قریب نہیں جا سکتے، اور دور کیا ہے، شراب اتنی عام تھی جیسے کوکا کولا پیپسی، جیسے آج کل یہ شراب نما چیزیں ہیں نا، اسی طرح وہ شراب تھی، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت خاندانوں کی عزت اور فخر اس بات پر ہوتا تھا، ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ ایک سردار دوسرے کے گھر میں گیا، اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے بات چیت کروں۔ اس نے کہا بتلاؤ، اس نے کہا یہ بتا کہ ہمارا خاندان کیسا ہے۔ کہنے لگا تم بڑے عزت والے لوگ ہو، بڑی شرافت والے لوگ ہو، یہ بتا کہ ہماری شہرت کیسی ہے۔ اس نے کہا تمہاری دنیا میں تمہاری شہرت بڑی اچھی ہے، بڑے بہادر ہو، بڑے مہمان نواز ہو، بڑے مظلوم کا تعاون کرنے والے، ظالم کا گریبان پکڑنے والے ہو۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے رشتہ مانگوں، میرا بچہ جوان ہے، آپ میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا دیں۔ جب اس نے بات سنی تو کہا آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا سر آنکھوں پر ہے، تشریف رکھے، آپ بڑے عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شرافت والے ہیں، میں اور کوئی بات آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، بکریاں کتنی ہیں، اونٹ کتنے ہیں، آپ کے پاس سامان کتنا ہے، مجھے صرف یہ بتائیں آپ کے خاندان والے آپ پی رہے ہیں۔ اس نے کافی دیر سوچا، اس نے کہا جو میں نے سنا ہے یا ہمارے گھروں میں جو پرانے مٹکے پڑے ہوئے ہیں شراب کے، میرا خیال ہے قریباً 600 سال سے ہمارے خاندان میں شراب چلی آ رہی ہے۔ جب اس نے کہا نا 600 سال سے، اب یہ میزبان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اٹھیے اپنے گھر کو واپس چلے جائیے، اب آپ آگے میری بات مت کرنا، میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اب آنے والا مہمان حیران ہے۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ ہمارے مقابلے کے نہیں، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں 1000 سال پرانی شراب چلی آ رہی ہے، ہم آپ سے زیادہ عزت والے ہیں۔ حضور تو معصوم تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شراب کی طرف جائیں،
مگر رسول اللہ کی رفاقت کا اثر یہ تھا کہ صدیق اکبر نے بھی کبھی شراب کو منہ. یہ کس کی وجہ تھی؟ حضور کے محبت کی، حضور کے پیار کی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ کی یہ ایسی جوڑی تھی، ابو بکر اور محمد یہ ایسی جوڑی تھی کہ اگر کوئی پوچھتا نا کسی سے بھئی ابو بکر کہاں ہے تو جواب دیتا محمد کے گھر میں جاؤ وہاں ہوگا، اور اگر کوئی پوچھ لیتا محمد کہاں ہے جواب ملتا ابو بکر کے گھر میں جاؤ وہاں ہوگا. اتنا آپس میں جوڑ تھا بچپن سے. ساتھ ساتھ سفر بھی ساتھ کرتے ہیں، تجارت بھی ساتھ کرتے ہیں، مشورے ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. زبانی زبے عام ہو گیا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، زبانی زبے عام ہو گیا تھا. عوام کی زبان پر، مکہ کے لوگوں کی زبان پر تھا ابو بکر و محمد یک جانو دو قالب ہیں. یک جانو، یک جانو، یہ تو مکہ کے لوگ کہتے تھے نا. خود حضور نے بھی یہی کہا، خود قرآن نے بھی یہی کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کرتے نا لوگ حیرانی سے پوچھتے یہ بات ایسے ہو سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہاں یہ بات ایسے ہوئی، اس پر میں بھی گواہ ہوں، ابو بکر بھی گواہ ہے. حالانکہ وہاں ابو بکر ہوتے نہیں تھے، مگر حضور اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی ساتھ لے لیتے، ملا لیتے، بتاتے کہ میں اور ابو بکر جدا جدا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا، بیل کے اوپر بیٹھ گیا. اللہ نے بیل کو قوت گویائی دی، اس نے اس کو مخاطب کر کے کہا خدا سے ڈر، اللہ نے مجھے ہل جوتنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے پیدا کیا ہے، گھوڑے کی طرح مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، مت میری پشت میں بیٹھ. صحابہ کرام نے حیرت سے کہا ایک جانور نے انسان سے کلام کی؟ حضور نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں ایک جانور نے گفتگو کی، حالانکہ ابو بکر وہاں موجود ہیں. ایسے اور بھی وہاں کیا پیش آئے. اور خود قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سان یس نئی نے از ہو مافل غار، وہ غار میں دو میں سے دوسرا ہے. از یقول لصاحب ہی، وہ غار میں نبی کا رفیق اور ساتھی ہے. اور جب حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے. خدا ہم دونوں کے ہے، توجہ، دعا بھی کرتے جاؤ میرا گلا کھل جائے. جب گلا ہی نہ کھلے تو آدمی کو پھر بات ذہن میں بھی نہیں آتی. پانی پلا دے رہا سادہ سا دروشی پڑھ لے. آج کل گاڑی دھکا اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، چھوٹا نماز نکال دینا جب سے. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی نے اپنے ساتھی سے کہا جو غار میں دو میں سے دوسرا تھا، جو غار میں دو میں سے دوسرا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر خدا ہم دونوں کے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 600,000 اپنی اسرائیلی قوم کے افراد کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر قلزم پر پہنچے. صبح کو فرعونیوں کی آنکھ کھلی اور شراب کا نشہ کافور ہوا تو وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر پیچھے چلے آئے. انہوں نے کہا اچھا موسیٰ تو ہمارے غلاموں اور نوکروں کو ہم سے جدا کر کے لے جا رہا ہے تاکہ تو ان کو آزادی دلوا دے. اب کیا تھا، جب فرعون کی فوجیں آئی نا، توجہ ہے، تو اسرائیلی ڈر گئے. اب اسرائیلی گھبرا گئے، کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، اب بتا اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم فرعونیوں کی غلامی کرتے، ہم ان کی نوکری کرتے، ہم ان کی گندگی اٹھاتے، یہ اچھا تھا اس سے کہ آج ہم بھی قتل ہوں گے، ہمارے بچے بھی سوا ہوں گے، ہماری عورتیں بھی ماری جائیں گی. موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا. جب یہ ڈر گئے نا، خوف صدا ہو گئے اور اس دن ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، انا مائی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. میرا رب، یہ نہیں کہا کہ میرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. کیوں نہیں کہا میرا رب میرے ساتھ؟ کیوں کہا ہمارا رب کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جو بزدل ہوں، جو بے غیرت ہوں، جو گھبرانے والے ہوں، جو شکوے کرنے والے ہوں، خدا ان کے ساتھ. وہاں اسرائیلی ڈر گئے تو موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں ابو بکر فکر مند ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، میں ہمارا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے. کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈرے نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق فکر مند ہوئے. کیا ہوا؟ یہ غم فکر مند، یہ عربی کا لفظ ہے حزن، ایک عربی کا لفظ ہے خوف. خوف ہوتا ہے انسان کو اپنی جان پر، غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے انسان کو دوسرے کی وجہ سے. کہتے جی مجھے بڑا غم ہے، کس وجہ سے؟ بھائی کی جدائی کی وجہ سے، باپ کی موت کی وجہ سے. باپ کی وجہ سے غم ہے، بھائی کی وجہ سے غم ہے، اور میں خوف زدہ ہوں. کیا مطلب؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. تو ابو بکر خود ڈرا نہیں تھا، ابو بکر پریشان نہیں تھا، بلکہ ابو بکر کو تو اگر غم تھا تو رسول اللہ کا تھا کہ حضور پر آنچ رہا جائے، حضور پر آنچ. تو اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، خدا ہم دونوں کے. ماشاءاللہ، اب آپ نے بیداری کا ثبوت تھوڑا سا دیا ہے تو لو پہ نئی تقریر شروع ہوتی اور اسی ہجرت کو شروع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرو، وہ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ. جب کافروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس رسول کو قتل کر دیں گے یا سوری پہ چڑھا دیں گے یا مکہ سے نکال دیں گے، تو انہوں نے ایک سازش تیار کی. سازش کیا تھی؟ ہر قبیلے کے جوان کو لے کر ننگی تلواروں کے ساتھ رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ، توجہ ہے، گھر کا محاصرہ، زور سے کہو، گھر کا محاصرہ کر لیا. جب گھر کا محاصرہ ہو گیا نا، آسمان سے جبریل آیا، کہا میرے نبی خدا کا حکم ہے، اب مکہ چھوڑ دو، مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ. حضور نے فرمایا جبریل میں اکیلا؟ کہا نہیں، خدا نے آپ کی ہجرت کا ساتھی ابو بکر بنایا ہے. آپ کی ہجرت کا ساتھی، زور سے، ہجرت کا ساتھی، اب توجہ کرنا آپ نے. حضور نے فرمایا جبریل ابو بکر کا گھر تو گلی کے کونے پر ہے، بلکہ دوسری گلی میں ہے، یہاں سے بہت دور ہے. میں ابو بکر کے گھر جانا چاہتا ہوں مگر ننگی تلواروں والے جانے، ننگی تلواروں والے جانے. تو جبریل نے کہا یہ آج روک رہے ہیں، کچھ ان کی اولاد آئے گی جو کل بھی روکنے کی کوشش کرے گی، مگر میرے محبوب تیرا رب تجھے لے کر جائے گا، مگر لے کر بھی ایسے جائے گا کہ پھر دیکھنا کیسے لے جاتا ہے. آپ ایسا کیجئے، مٹی کی مٹھی بھر لیجئے، اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیجئے. مٹھی مٹی کی پھینکنا آپ کا کام ہے، صدیق کے دشمن کے سر میں ڈالنا، قیامت تک اس کے سر میں ڈالے رکھنا خدا کا کام ہے. اب حضور صدیق کے گھر جا رہے ہیں، تلواروں والے کھڑے ہیں، ہم جانے نہیں دیں گے. پیغمبر نے مٹھی کی مٹی بھری اور پھینک دی. قرآن کہتا ہے ماں رمیت از رمیت ولکن اللہ رما، میرے محبوب تو نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی. وہ تو نے نہیں پھینکی وہ میں نے پھینکی کیوں کہ تیری پھینکی ہوئی مٹی ایک پہ پڑتی دو پہ پڑتی تیری پھینکی ہوئی مٹی سامنے والوں پہ پڑتی موجودہ لوگوں پہ پڑتی یہ تو خدا نے پھینکی ہے جو اب بھی سب پہ پڑے گی آج بھی پڑے گی قیامت تک پڑے گی اور پڑی ہوئی رہی نہیں صدیق کے دشمن کے سر میں راہ خدا نے ڈالی میرے پیغمبر صدیق کے گھر میں جا اور ان کے سر میں راہ ڈال کے جا صدیق کے گھر جا اور ان کے سر میں راکھ ان کے سر پہ راکھ اور ان کے منہ پہ خاک ڈال کے جا صدیق کے گھر بھی جاتا جا ان کے منہ اور سر پہ راکھ بھی ڈالتا جا ڈال دی راہ آپ نہیں اتر سکتے یہ خدا کی ڈالی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہاتھ تیرا ہے اشارہ میرا ہے نبی نے خاک ڈالی خدا نے آگے پہنچائی یہ کیسے اتر سکتے ہیں اللہ میاں آج میں نے ڈالی ہے کل اگر میرے امتی بھی صدیق کے دشمن کے سر پہ ڈالیں گے وہ تو مقدمہ کروا دیں گے فرمایا نا میرے بیٹے میں پیغمبر ایسا نہیں میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ یہ خود راگ جمع کریں گے خود ہی ڈالیں گے یہ خدا کی ڈالی ہے میں ان کی فطرت ایسی بنا دوں گا اور صدیق کے دشمنوں اٹھاؤ راگ سر میں اٹھاؤ راگ سر میں اٹھاؤ راگ سر میں مقدمے نہ ہوتا کہ بیچارہ مولانا عبدالحمید ایسے ہی نہ مارا جائے کہ سر میں راگ ڈال دی فرمایا ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں اب آگے آئیے آپ دیکھیں اب آگے دیکھو توجہ کرنا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسی کیسی تقریر ہوگی یہ تو محبت کا دریا ہے بھائی کچھ لوگ ہیں جو محبت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں ہیرے موتی نکال لاتے ہیں کچھ ڈر کے مارے کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں کہتے ہمیں تو کچھ نہیں ملا اور جب تم نے غوطہ ہی نہیں لگایا تو ملے گا کیا جو غوطہ لگائے گا وہ ہیرے موتی تقریریں آپ نے پہلے بھی سنی ہیں لیکن آپ کہیں گے یار مولانا ہم نے یہ تقریر واقعہ کئی مرتبہ سنا لیکن یہ باتیں نہیں سن رہے ہیں مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے ابو بکر اور محمد جدا جدا نہیں ہے حضور نے بھی فرمایا میں اور ابو بکر جدا جدا نہیں ہے خدا نے بھی کہا ابو بکر اور محمد جدا جدا نہیں ہے اب حضور ابو بکر کے گھر میں چلے گئے ابو جہل کی آنکھ کھلی اس نے کہا جاگ رہے ہو جی جاگ رہے ہیں ہوشیار جی ہوشیار اس نے کہا ذرا دیکھو آج محمد اٹھے کیوں نہیں ہے انہوں نے ذرا دیوار کے اوپر سے کنگھوڑا لگایا اٹھے نہیں بھائی اٹھے نہیں اب آہستہ سے وہ جو سونے والا تھا نا اس نے اپنے منہ سے پردہ ہٹایا دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی کہ پردے کے نیچے سے محمد کی بجائے علی کا چہرہ نظر آیا اب پریشان ہو گئے کہنے لگے علی محمد کہاں ہے فرمایا وہ ہجرت پہ چلے گئے وہ چلے گئے ہیں پوچھا کہاں گئے ہیں کس کے گھر میں گئے ہیں کس راستے سے گئے ہیں علی نے کہا میں محمد کا بھائی ہوں آپ کا غلام ہوں میں مر سکتا ہوں مگر راز سے پردہ راز سے پردہ ابو جہل نے کہا اس سے نہ الجھو یہ کچھ نہیں بتائے گا میں بتاتا ہوں علی کچھ نہیں بتائے گا میں بتاتا ہوں پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے خیال میں محمد کہاں ہوں گے ایک نے کہا میرے خیال میں بیت اللہ میں ہوں گے دوسرے نے کہا میرے خیال میں مدینہ کے راستے پر ہوں گے تیسرے نے کہا میرے خیال میں چچا کے گھر پہ ہوں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ابو جان نے کہا نا بالکل غلط بالکل غلط انہوں نے کہا چودھری جی سردار جی تسی دسو اس ویلے محمد کتنے ہوں گے اس ویلے آملہ کا لال کتنے ہوئے گا حضور کہاں ہوں گے آپ بتاؤ ابو جہل کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں محمد نہ بیت اللہ میں ہوگا محمد نہ مدینہ کے راستے پر ہوگا محمد نہ چچا کے گھر میں ہوگا اگر محمد ہوگا تو صدیق کے گھر میں ہوگا اور کافر بھی کہتا تھا کافر بھی کہتا تھا کافروں کا چودھری بھی کہتا تھا کافروں کا سردار بھی کہتا تھا محمد اگر ہوگا تو صدیق کے گھر میں ہوگا، یہ بات تو بڑے سے بڑا کافر نہ انکار کر سکا، اور وہ تو ان سے بھی کوئی بڑی شہ ہوگی، یہ تو ابو جہل سے بھی کوئی آگے کی قوم ہوگی جو کہتی ہے محمد صدیق جدا نہیں ہو سکتے، ورنہ کافر بھی کہتے تھے صدیق محمد جدا نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا ہوا، ابو جہل ساری ٹولی کو ساتھ لے کر کہاں آیا، ابو بکر کے دروازے پر، کہاں آیا، بولو بولو کہاں آیا، لو یہاں بھی نقطہ سنو، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دو بچیاں باہر آئیں، معصوم بچیاں۔ ابو جہل نے یہ نہیں پوچھا بچیوں تمہارے گھر میں محمد آیا ہے، یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا محمد کہاں ہے، نہیں پوچھا کون ہے، اس نے کہا ہاں یہ بتا سکتا ہوں، ابو جہل چودھری جی سردار جی یہ جو آگے جا رہا ہے نا یہ ابو بکر ہے، یہ کون ہے، جب اس نے کہا نا آگے جانے والا ابو بکر ہے تو ابو جہل گرج کے بولا، اس نے کہا پھر آگے چلو اس لیے کہ جہاں ابو بکر ہوگا وہاں محمد ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں خدا، ابو بکر نبی کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتا۔ اب یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہوگا، مگر ایک بات ہے اگر ابو بکر آگے ہے تو جہاں ابو بکر ہوگا محمد وہاں ہوگا، آگے چلو چلو آگے، کیوں کہ ابو جہل یہ بات سن چکا تھا، ابو جہل یہ بات سن چکا تھا تب سال دو سال پہلے جب آقا ہجرت پر جب آقا معراج پر گئے تھے نا، حضور بارہ صاحب صدیق اکبر نے کافروں کے جواب میں تصدیق بھی کی، پھر حضور مسلمانوں کے سامنے معراج کی تفصیل بیان کر رہے تھے، مسلمان خدا کی اس تحفے پر خوش ہو رہے تھے، حضور جنت کے منظر بیان کر رہے تھے، حضور آسمانوں سے ملاقاتوں کو بیان کر رہے تھے، حضور بیت المقدس کی نمازوں کو بیان کر رہے تھے، صحابہ خوش ہو رہے تھے، صحابہ جب حضور نے فرمایا نا کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا جبریل ساتھ تھا، بیت المقدس میں جبریل ساتھ تھا، بیت اللہ سے چلا تو جبریل ساتھ تھا، ساتویں آسمان پہ پہنچا تو جبریل ساتھ تھا، اور جب میں سدرت المنتہا پہ پہنچا جبریل ساتھ تھا، جب میں آگے جانے لگا تو میں اکیلا رہ گیا جبریل ساتھ، جبریل ساتھ۔ یہ وہ موقع ہے جس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے اشعار میں فارس میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نے جبریل کو مخاطب کر کے کہا جو در دوستی مخلصم یافتی انانم سے سو تک چرا کافتی، جب تو نے دوستی میں مجھ کو مخلص پایا ہے میں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مکہ سے چلا بیت المقدس تک، زمین سے چلا آسمانوں تک، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک، پھر سدرت المنتہا تک، جبریل میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا اور تو نے میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا، تو آگے سے جبریل نے کہا گر یکسرے موئے کر تر پرم فروغے تجلا بسوں سے پرم، میرے آقا اگر بال کے برابر بھی میں اوپر آپ کے ساتھ جاؤں گا تو خدا کی تجلی سے میرے بال اوپر چل جائے گا، جو ہے اب بہت سارے لوگوں کو نیند آنے لگے کیونکہ نیند آئی میں بس کرتا ہوں، یا میں کوشش کر رہا ہوں میرا گلا چل جائے، اب میں کروں کیا، چلو جس طرح گفتگو کر رہا ہوں سمجھ تو آ رہی ہے نا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ حضرت فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیل ہوتا تھا، مجھے کہتے تو بہت زور لگاتا ہے، تیرا سینہ خراب ہو جائے گا، پھیپھڑوں کا فرق پڑتا ہے، تو میں نے کہا آپ کہتے میں بھی تو زور لگاتا ہوں، میں نے کہا ہاں جب میں تھک جاتا ہوں تو پھر میں آپ کی طرح تقریر کرتا ہوں، آج میں بالکل اسی لہجے میں تقریر کر رہا ہوں، اب کیا کہہ رہے ہیں نہیں چلتا، مجبوری ہے انسان کی، جب سونا نہیں ہے آرام نہیں کرنا، دن میں چار چار تقریریں ہیں، کل رات ہم ہڑپا میں تھے، تین بجے تقریر ختم کی، اسی وقت گاڑی پہ بیٹھ کے چل پڑے لاہور پہنچے، وہاں ایک میٹنگ تھی وہ نمٹا کر زور کے بعد تقریر کی، اسی وقت سے چلے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے کدھر کدھر سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے، اور اب بھی سونا نہیں ہے، اب بھی جانا ہے، صبح کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اٹینڈ کرنا ہے، ابھی چھنڈ بھی جانا ہے، پتہ نہیں کتنے کام اور کرنے، تو جب سونا نہیں تو انسان ہے نا کدھر کیا کریں،
اس لیے ہماری مجبوری ہے اسی پر اکتفا کرو. وہ کہتے ہیں نا ہماری تنخواہ بڑھاؤ بڑھتا. میں نے کہا بھائی نا پھر اسی پہ گزارا کرو.
تو بھائی پھر اسی پہ گزارا کرو, میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن یہ ہے میں اس انداز میں بھی انشاءاللہ آپ کو وہ تقریر سنا رہا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو جبریل نے جب کہا نا کہ میرے بال اوپر سڑ جائیں گے, حضور یہ واقعہ سنا رہے تھے, صحابہ خوش ہو رہے تھے. جب اللہ کے نبی اس منظر کو بیان کرنے لگے کہ جبریل نے مجھے یہ کہا تو صدیق کی چیخیں نکل گئی, صدیق کی چیخیں نکل گئی. سب صحابہ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے, خوشی کا موقع ہے, کیسی اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں, ہمارے دل مسکرا رہے ہیں, ہمارے چہرے مسکرا رہے ہیں, ہنسی ہمارے لبوں پہ کھیل رہی ہے اور تو رو رہا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں کیوں نہ رو, ارے جبریل تو میرے پیغمبر کو زمین سے لے گیا, آسمانوں پہ جا کے تنہا چھوڑ دیا اور یہ بہانہ کیا کہ میرے بالک پر سڑ جائیں گے اور تجھے جان پیاری ہو گئی. خدا کی قسم اگر سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے نبی تیرا یار صدیق ہوتا اور چلتے چل جاتا تیرا ساتھ نہ چھوڑتا. ابو جہل یہ بات سن چکا تھا, ابو جہل یہ بات سن چکا تھا. اس نے کہا بات سنو, اگر ابو بکر آگے جا رہا ہے ابو بکر نبی کو چھوڑ کر تو جا ہی نہیں سکتا, لہذا وہیں چلو جہاں ابو بکر گیا ہے, اس لیے کہ جہاں ابو بکر ہے محمد بھی وہاں ہوگا. اب یہاں کیا ہوا تھا, ہم یوں ہی نہیں کہتے مصطفیٰ کے ہم سفر, ہم یوں ہی نہیں کہتے. حالانکہ ہم سفر تو بہت ہوئے, حج کے سفر میں حضور کے ہم سفر 1,250,000 ہیں, حدیبیہ کے سفر میں 1,400 ہیں, خیبر کے سفر میں 12,000 ہیں, فتح مکہ کے سفر میں 10,000 ہیں, خندق کے سفر میں 7 ہیں, بدر کے سفر میں 7 ہیں, احد کے سفر میں 7 ہیں. ہم سفر تو بہت, مگر دنیا میں جیسا ہم سفر ابو بکر کوئی دوسرا کیسا ہم سفر, ایسا ہم سفر کہ یہاں کھوجی کو مکہ کے چودھریوں کو مبارکہ لگ گیا کہ آگے جانے والا اکیلا ہے, حالانکہ اکیلا نہیں, وہ تو دونوں جا رہے تھے, وہ تو دونوں جا رہے تھے, مگر قدم ایک کے تھے تو دوسرا کہاں, اور دوسرا تو صدیق کے کندھوں پر تھا, دوسرا تو صدیق کے, بولو بولو صدیق کے. آج میں نے وہاں کہا بڑے سارے مسالک کے, سارے مسلمان مسلک ہو گئے, جتنے لوگ تھے علماء بڑے تھے اور صحابی تھے, ان میں وہ دوسرے بھی تھے, ختمت ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا حضرت کھٹمن, فرمایا چھٹمن, ہم نہیں سمجھے چھٹمن ہے جی. اب وہ بھی جو پریس کلب میں آج پروگرام تھا, صحابی سارے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں جس جگہ پر آیا نا, میں نے کہا دیکھو دیکھو ابو بکر کے کندھے پہ نبوت ہے اور نبوت کو لے کر ابو بکر دوڑا جا رہا ہے. ابو بکر دوڑا جا رہا ہے. بہت اور کہی میں نے, میں نے کہا آج کہتے ہیں ابو بکر مسلح لے گیا, ابو بکر حکومت لے گیا, ابو بکر امامت لے گیا, ابو بکر خلافت لے گیا, اور تم مسلح کی بات کرتے ہو, باغ فدق کی بات کرتے ہو, حکومت کی بات کرتے ہو, اقتدار کی بات کرتے ہو, امامت کی بات کرتے ہو, کہتے ہو ابو بکر خلافت لے گیا, اور ابو بکر تو نبوت لے گیا, ابو بکر تو نبوت لے گیا. تم خلافت روتے پھرتے ہو, تم امامت کی باتیں کرتے ہو, تم مسلح کی باتیں کرتے ہو, ابو بکر تو نبی لے گیا, تو لے گیا کندھے پہ اٹھا کے نبی, ابو بکر تو پیغمبر لے گیا. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, کیا بات کہی مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ نے, وہ اس موقع سے فرمایا کرتے تھے لوگوں تم باغ میں جاؤ, گلاب کا پھول ہوگا, چمبیلی کا ہوگا, موتیے کا ہوگا, ہر پھول کو سونگو گے تو ایک خوشبو آئے گی, مگر جب نے طور پہ ایک پھول جا رہا ہے، اس کو نیچے سے سونگو تو صداقت کی خوشبو آتی ہے، اوپر سے سونگو تو نبوت کی خوشبو آتی ہے، خوشبو آ رہی ہے، نبوت کو گندا پہ اٹھانا، یہ ہجرت کا مرحلہ ہے. 8 سال کے بعد حضور فاتح مکہ بن کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے کتوں کو اٹھا اٹھا کر نیچے گرایا، باہر بھیجا کہ توڑ دو اسے. بیت اللہ کی اونچائی 40 فٹ ہے، آدمی کا ہاتھ 8-9 فٹ تک تجا سکتا ہے، اوپر نہیں. اب دو روایتیں ہیں، حضور نے ایک بچے کو بلایا، بچے کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام زینب ہے، اس کے باپ کا نام ابو العاص ہے، یہ بچہ حضور کی بڑی بیٹی کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے. کہا میرے نواسے آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ کر یہ اوپر والے بت بھی اتار دو. ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ کر یہ بت اتار دو. حضرت علی نے جواب دیا حضور میں میرا بوجھ اور آپ کے کندھے، میں اور آپ کے کندھوں پہ سوار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا علی یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے کندھے ہیں ان پہ تیرے بیٹے بھی سوار ہوئے ہیں، یہ میرے کندھے ہیں ان پہ اسامہ بن زید بھی سوار ہوا ہے، یہ میرے کندھے ہیں ان پہ امامہ بنت حمزہ بھی سوار ہوئی ہے، یہ میرے کندھے ہیں ان پہ میرے بیٹیاں بیٹے بھی سوار ہوئے ہیں، یہ میرے کندھے ہیں ان پر میرے نواسے بھی سوار ہوئے ہیں، اور جہاں تک میرے کندھے ہیں اور میرے کندھوں پر تو ساری امت کا بوجھ ہے، میرے کندھوں نے تو ساری انسانیت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ورفع وبسانا من کا مصرک، میرے پیغمبر میرے کندھوں پہ بڑا بوجھ تھا، تو علی میں نے تو ساری انسانیت کا بوجھ کندھوں پہ اٹھایا ہے، جب ساری انسانیت کا بوجھ میرے کندھوں پر ایک تیرا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تیرا بوجھ بھی آ گیا تو میں اٹھا لوں گا، لیکن جہاں تک بات ہے کہ تو مجھے اٹھا لے، علی تو شیر خدا ضرور ہے، تو شیر خدا ضرور ہے، تو فاتح خیبر ضرور ہے، تو قاتل مرحم ضرور ہے، مگر میں محمد کا بوجھ اٹھانے والا اللہ نے ابو بکر کے سوا دوسرا پیدا ہی نہیں کیا. ایک ابو بکر ہے جو میں محمد کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسرا؟ کوئی دوسرا؟ آپ بہت سنتے ہیں کہ جب مکے میں دائیاں آئیں تو آنے والیوں میں ایک دائی کا نام حلیمہ بھی تھا، ایک دائی کا نام، اور جب آئی تو سب سے پیچھے تھی، جب آئی تو سب سے، اور جب گئی تو سب سے. کیوں؟ کہ سواری آئی تو کمزور تھی، لاغر تھی، جب گئی تو سواری تندرست و توانا تھی، اور حلیمہ کی ساتھ جو دوستے تھی انہوں نے پوچھا حلیمہ تو نے سواری بدلی ہے؟ کہا سواری نہیں سوار بدلا ہے، سواری نہیں، اور آج میری سواری پہ ایسا سوار آیا ہے، اس سوار کے قدم لگے ہیں، وہ جس سواری پہ آ جاتا ہے پھر وہ سواری سواریوں سے پیچھے، بولو بولو سواریوں سے پیچھے. میرے آقا جس سواری پہ سوار ہوں وہ سب سواریوں سے آگے، جس انسان پہ سوار ہو وہ سب انسانوں سے آگے. جب سواری کا مقابلہ سواریاں نہیں کر سکتی تو صدیق کا مقابلہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ آگے چلے گئے اور جب غار میں پہنچے نا، ہاتھ لگا کر دیکھا، ابھی اندھیرا تھا کہ غار میں سوراخ ہے. صدیق اکبر نے اپنا قمیض اتارا، اس کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخوں میں ڈال دیا، قمیض ختم ہو گیا، سوراخ ایک بچ گیا. اس بچے ہوئے سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کر عرض کیا آقا تشریف لے آئے، آپ کا بستر حاضر ہے، آپ کا بستر. یہ غار ہے، یہ گھر بھی انوکھا ہے، اس گھر کا بستر بھی انوکھا ہے، اس گھر کا بستر بھی انوکھا ہے، آج اس گھر کا بستر کون سا ہے، ابو بکر کی ننگا وجود ننگی وجود والی گود ہے، ابو بکر کی وہ گود ہے جس پہ تمیز ہے. کہا آقا اپنے سر کو میری گود میں رکھیں اور سو جائیں. حضور نے سر ابو بکر کی گود میں رکھا، حضور نے سر ابو بکر کی اور آنکھیں موند لی. حضور نے آنکھیں بند کی تو ابو بکر کی مدتوں کی پیاس آج سیرابیاں حاصل کرنے لگی. میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ فضیلت عظمت اور مقام اتنا ہی زیادہ ملے گا جتنا کسی کو نبی سے زیادہ قربت. انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے پیغمبر کو اپنی گود میں لٹا کر، اپنی گود میں رکھ کر، حضور کا سر اپنی گود میں لے کر آقا کے چہرے کا دیدار کیا ہو، اور جس کی گود نبی کا بستر بنی ہو. اگر کوئی مرتبہ میں انسان ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے. جب میں اس نقشے کو دیکھتا ہوں نا کہ ابو بکر کی گود ہے، نبوت کا سر ہے، تو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں تشبیہ دے سکوں. پھر مجھے تشبیہ وہ آتی ہے، ابو بکر کی گود میں نبی کا سر ایسے ہے جیسے ریل پہ کھلا ہوا قرآن، جیسے ریل پہ قرآن کھلا ہوا خوبصورت لگتا ہے. ابو بکر کی گود میں سویا ہوا مصطفیٰ بھی خوبصورت لگتا ہے. اور یہ ابو بکر کی گود ہے، بات کہہ دوں بہت باتیں ہیں خدا کی قسم، 10 گھنٹے مسلسل اس عنوان پہ گفتگو کر سکتا ہوں. 10 گھنٹے آج کل اتنا سرا صدر ہے. ابھی میں نے بیان کیا کیا ہے مکہ کے گھر سے لے کر ابھی تک تو ہمارے شور پر پہنچے، ابھی تو سب کچھ بیان کریں تو کیا بیان کر دیں گے.